الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورزوان من الله أكبر صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں, آپ کی خدمت میں کافی دنوں سے اصلاح و تربیت کا راستہ اور اس کا پہلا قدم اور دیگر اعمال کہ جن کو اختیار کرنا اس راہ میں ضروری ہے, بیان کیا گیا ہے, جن میں بعض اعمال ضروری ہیں, بعض نفل کے درجے میں ہیں, بعض مستحب ہیں, بعض مسنون ہیں. ان میں سے ایک عمل انشاءاللہ اس وقت بیان کیا جائے گا, وہ بھی بڑا اہم اور ضروری ہے, اور اس کو اختیار کیے بغیر اللہ تعالی تک پہنچنا مشکل ہے. اور وہ عمل ہے اتباع سنت. سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا, اس دنیا میں اللہ جل شانہ کی رضا حاصل کرنا اور اس کی خوشنودی پانا ایک ہی ذریعہ ہے اس کا, کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیا جائے اور آپ کی سنتوں پر عمل کیا جائے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کے لیے ہمیں اپنا قرآن کریم عطا فرمایا ہے, کہ جو میری رضا حاصل کرنا چاہتا ہے اور جو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے وہ قرآن شریف پہ عمل کرے, قرآن شریف میں جن باتوں کے کرنے کا حکم ہے ان کو بجا لائے، جن سے منع کیا ان سے بھاگ رہے. اور سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کا چلتا پھرتا عملی نمونہ ہے. کیونکہ کسی بھی کتاب پر محض کتاب دے کر عمل کرنا آسان نہیں ہے، اس کی عملی شکل ہونا ضروری ہے. تو اللہ پاک نے قرآن شریف کی ایک عملی شکل حضور کی ہمارے پاس بھیجی ہے اور ان کی تابعداری کو اپنی تابعداری بتلایا ہے، اور آپ کی سنتوں پر چلنا، آپ کے حکموں پر عمل کرنا قرآن شریف پر عمل کرنا ہے. قرآن شریف پہ چلنے والا صراط مستقیم پہ چلنے والا ہے، صراط مستقیم پہ چلنے والا اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچنے والا ہے، وہ جنت کا مستحق بن سکتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچ سکتا ہے، دوزخ سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور کوئی راستہ نہیں. اور پھر سنت پر چلنے کا راستہ آسان بھی ہے، سنت پر چلنے کا راستہ آسان بھی ہے. کیونکہ آپ نے دین کو بہت ہی آسان شکل میں اختیار کر کے دکھایا اور بتایا ہے. آپ کا معمول ہی یہ تھا کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کام کے سلسلے میں دو اختیار دیے جاتے تو ان میں جو آسان ہوتا تھا آپ اسے اختیار فرماتے. اور خود بھی فرمایا کہ دین یسر، دین تو سراسر آسان ہے. یہ قرآن شریف میں اللہ پاک نے فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ پاک نے قرآن کریم دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، ایسا کوئی حکم نہیں دیا جس پر عمل کرنا مشکل ہو، اس پہ چلنا دشوار ہو، ایسا نہیں. قرآن کریم میں بھی یہ فرمایا، حضور نے بھی یہ فرمایا، اور آپ کا معمول بھی یہی تھا. تو جو کچھ بھی آپ فرمائیں گے، جو کچھ بھی آپ کر کے دکھائیں گے، وہ سب آسان ہی ہوگا اور آسان ہی ہے الحمدللہ. اور دوسرے، یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا قریب کا راستہ ہے. اور راستے ہیں وہ بہت لمبے ہیں، دشوار گزار ہیں، پر خطر ہیں، منزل تک پہنچنا ان میں آسان نہیں ہے. لیکن سنت کا راستہ قریب ترین راستہ ہے، شارٹ راستہ ہے یہ بھی، کہ تھوڑا سا بڑھو اور منزل مراد پر پہنچو. یہ بھی اس کے اندر خوبی. اور تیسرے یہ کہ یہ بڑا محفوظ راستہ ہے. اس راستے میں قدم رکھنے کے بعد انسان نفس کے دھوکوں سے، شیطان کے مکر و فریب سے بہت زیادہ محفوظ رہتا ہے. سنت سے ہٹ کر جو راستے ہیں اس میں نفس و شیطان کے بہکانے کے بڑے امکانات ہیں. تو جو راستہ محفوظ بھی ہو، قریب کا بھی ہو اور آسان بھی ہو، تو کیوں نہ اسے اختیار کرنا چاہیے. پھر تو اختیار کرنا ہی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ ہمارے اکابر کا یہ راستہ، اصلاح و تربیت کا، تعلیم و تزکیے کا، یہ سنت کے مطابق ہے. رحمۃ اللہ علیہ کا، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سلسلہ ہے جس سے اللہ پاک نے اپنے فضل سے ہمیں وابستہ فرمایا. اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو پوری طرح فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں جتنے بھی طریقے ہیں وہ ہیں جو عین سنت کے مطابق ہیں. اس میں سنت سے ہٹ کر دوسرے طریقے جو دوسرے بعض سلسلوں کے اندر ہیں, جیسے ذکر کے خاص خاص طریقے, اور خاص خاص مراقبے, اور خاص خاص طریقے کے مجاہدے, یعنی جیسے کہ سنت میں نہیں ہے. اسی لیے اکابر فرماتے ہیں کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں جتنی جلدی بندہ کامیاب ہوتا ہے, منزل مراد پر پہنچتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف کھینچتے ہیں, کسی اور سلسلے میں اتنی جلدی یہ فائدہ نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ یہاں پر اول تا آخر سنت کی تعلیم ہے. یہ سارا طریقہ کار سنت کے مطابق ہے. یہاں اول تعلیم بھی سنت کی, آخر تعلیم بھی سنت کی. اتباع سنت پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے, سنتوں کو اپنے عمل میں لانے کی بہت زیادہ تاکید کی جاتی ہے. اصلاح و تربیت کا جو انداز ہے وہ بھی سنت کے مطابق ہے, اس لیے جلدی فائدہ ہوتا ہے. اور آپ کے سامنے بیان کرنے کا بھی یہ مقصد ہے کہ ہم اگر واقعی اپنی اصلاح چاہتے ہیں, تزکیہ چاہتے ہیں, ظاہر و باطن کی درستی چاہتے ہیں, تو بلا تاخیر آج سے سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں. جو اعمال اس سے پہلے بتائیں وہ بھی شروع کر دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ سنتوں پر عمل کرنے کا فوراً آغاز کر دیں. ایک دن تو ایک دن, ایک گھنٹے کی بھی تاخیر نہیں کریں. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے اکابر میں سے ہیں, ان کا قصہ یاد آیا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سرحد کے رہنے والے ہیں, تو ہندوستان کے اندر ایک مشہور دیہ کا نام ہے, وہاں کے رہنے والے ہیں, اور دہلی میں ایک مشہور بزرگ گزرے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کے خلیفہ ہیں. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا تو ان کا ایک مرید سرہند میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت, جب حضرت خواجہ زندہ تھے تو میں اگر کبھی روحانی قبض کے اندر مبتلا ہو جاتا تو ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا, اور حضرت میری طرف خاص توجہ فرماتے تھے اور میرا قبض دور ہو جاتا تھا. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت و صحبت میں جانے کی وجہ سے طبیعت میں انشراح ہو جاتا تھا. اب حضرت اپنے بعد اپنے سب مریضوں کو آپ کے حوالے کر گئے کہ آپ سے رجوع کریں, میں بھی اسی سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں, اور آپ سے میری درخواست ہے کہ میرے دل کی طرف کچھ توجہ فرمائیے تاکہ میرے دل کی کیفیت بدلے. پھر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی میرے پاس تو بجز اتباع سنت کے اور کچھ نہیں, یعنی میرے نزدیک تو ظاہر و باطن کی درستی کا واحد حل اتباع سنت ہے, اور دوسرے طریقے میرے پاس نہیں ہے. تو حضرت نے جب یہ بات کہی تو خواجہ صاحب کے اس مرید کے اس کا اتنا اثر ہوا تو سن کر بے خود ہو گیا, اور بے خود ہو کر کے وہ جھومنے لگا, اور اس کے جھومنے کی وجہ سے سرن کی زمین بھی گھومنے لگی اور ہلنے لگی. خواجہ صاحب کا مرید جھوم رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ سرحد کی زمین گھوم رہی ہے, حضرت مسجد الحبی ثانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تمام متعلقین بھی سب منظر دیکھ رہے ہیں. اتنے میں مسجد الحبی ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے خادم سے کہ ہمارے طاق میں سے مسواک لے کے آؤ. وہ مسواک لے کر کے آیا تو حضرت نے اپنے ہاتھ میں لی اور اس کو زمین سے لگایا, لگاتی زمین ٹھہر گئی. اور اس خواجہ صاحب کے مرید کی جو بے خودی تھی وہ بھی دور ہو گئی, وہ بھی ہوش میں آ گیا. یا تو ابھی جھوم رہا تھا, اب وہ ہوش میں بیٹھ گیا. یہ جو خواجہ صاحب کے مرید کے جھومنے سے سرحد کی زمین ہل رہی تھی, یہ ان کی کرامت تھی, بزرگوں کی کرامت برحق. جب وہ ہوش میں آ گیا تو حضرت مجدد الحبی ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہیں تو اللہ پاک نے یہ نعمت دی ہے کہ تمہارے جھومنے سے سرحد کی زمین ہلنے لگی, مجھے اللہ پاک نے یہ نعمت دی ہے کہ اگر میں ابھی ہاتھ اٹھا کر دعا کروں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی میری دعا سے سرحد کے قبرستان میں جتنے مردے دفن ہیں سب زندہ ہو جائیں گے. مردوں کو زندہ کرنا تو عیسیٰ علیہ السلام کا تو معجزہ تھا, اولیاء کی کرامت ہے. جیسے معجزہ برحق ہے کرامت بھی برحق ہے. تو فرمایا میری دعا سے مردے زندہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. پھر فرمایا لیکن یاد رکھو کہ تمہارے بے خود ہونے سے سرحد کی زمین کا گھومنا اور میری دعا سے سرحد کے قبرستانوں کے مردوں کا زندہ ہونے سے ایک مرتبہ وضو میں سنت کے مطابق مسواک کرنا بہتر ہے. یہ ہے یاد رکھنے کی بات. ایک مرتبہ سنت کے مطابق مسواک کر لینا یہ اس سے بہتر ہے, کیونکہ سنت کے مطابق مسواک کرنا ایک مسنون عمل جس کا بڑا اجر و ثواب, اور سرحد کی زمین پہ ہلنا وہ ایک کرامت ہے, مردوں کا زندہ ہونا وہ بھی ایک کرامت ہے, اور کرامت پر صاحب کرامت کو کوئی ثواب نہیں ملتا, کیونکہ کرامت یا معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے, اس بزرگ کا اپنا فعل نہیں ہوتا. نبی کی نبوت کی تصدیق کے لیے یا ولی کی ولایت کی تصدیق کے لیے اللہ تعالیٰ وہ عمل ظاہر فرماتے ہیں, اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کا عمل ہوتا ہے, اور ثواب بندے کو اپنے عمل پہ ملتا ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کے عمل پر. اور وضو میں سنت طریقہ مسواک کرنے کا یہ کہ مسواک دائیں ہاتھ میں لے, تین انگلی اوپر کرے اور انگوٹھا اور تیسری انگلی نیچے کرے, اور پہلے دائیں طرف اوپر اندر باہر کرے, پھر بائیں طرف اوپر اندر باہر کرے, پھر دائیں طرف نیچے اندر باہر کرے, پھر بائیں طرف نیچے اندر باہر کرے, اور پھر نکال کر کے اس کو پانی سے دھوئے, پھر دوبارہ اس طرح کرے, پھر پانی سے دھوئے, پھر تیسری مرتبہ ایسا کرے, اس طرح تین مرتبہ منہ میں مسواک کرنا یہ مسنون ہے. اس کے بعد تین دفعہ کلی, تین مرتبہ کلی کرنا الگ ہے, تین دفعہ مسواک کرنا الگ ہے. اب دیکھو ہم میں سے ہر آدمی ہر وضو میں سنت کے مطابق مسواک کر سکتا ہے, اور جب ایک مسواک کا یہ ثواب ہے تو وہ سارے وضو کا سنت کے مطابق کرنا کتنا اجر ہوگا. اس میں کتنا نور آئے گا، کیسے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، کس طرح اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا. اور سنت کے مطابق وضو کرنا کوئی مشکل کام بھی نہیں، سب کے لیے نہایت آسان ہے. علیکم سنت ایک کتاب ہے، اس کے اندر پورا وضو کا مسنون طریقہ لکھا ہوا ہے، پورا غسل کا مسنون طریقہ لکھا ہوا ہے. دوسری کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. ایک کتاب ہے وضو درست کیجئے، اس کے اندر پورا وضو کا مسنون طریقہ لکھا ہوا ہے. ایک مسائل غسل، اس کے اندر غسل کا مسنون طریقہ لکھا ہوا ہے. ایک کتاب ہے کامل طریقہ نماز، اس میں نماز کے 52 سنتیں لکھی ہیں. اور پھر بتایا قیام کے اندر اتنی سنتیں، رکوع کے اندر اتنی سنتیں، قومے کے اندر اتنی سنتیں، سجدے کے اندر اتنی سنتیں، جلسے میں اتنی سنتیں، قاعدے میں اتنی سنتیں. اور پھر اس کا مسنون طریقہ بھی باقاعدہ لکھا ہے. شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا تو ایک کتاب سے ہے، نماز سنت کے مطابق ادا کیجیے. اس میں تکبیر اولا سے لے کر کے سلام کہنے تک اور پھر دعا کرنے کا مسنون طریقہ لکھا ہوا ہے. تو جس کا وضو بھی سنت کے مطابق ہو، بلکہ جس کا استنجا بھی سنت کے مطابق ہو، جس کا وضو بھی سنت کے مطابق ہو، جس کا غسل بھی سنت کے مطابق ہو، جس کی نماز بھی سنت کے مطابق ہو، کیسی نور اللہ نور ہوگی وہ. اور پھر اس کے بعد اس کا کھانا بھی سنت کے مطابق ہو، اس کا پینا بھی سنت کے مطابق ہو، اس کا سونا بھی سنت کے مطابق ہو، اس کا جاگنا بھی سنت کے مطابق ہو، گھر سے نکلنا بھی سنت کے مطابق ہو، گھر میں جانا بھی سنت کے مطابق ہو، مسجد میں جانا بھی سنت کے مطابق ہو، مسجد سے نکلنا بھی سنت کے مطابق ہو، صبح شام تک اس کا سنت کے مطابق عمل رہتا ہو. اور سنت کے مطابق گزرتے کتنی بڑی سعادت اس کو حاصل ہے، بہت بڑی دولت ہے. مان ہزاروں کرامتیں اس سے بہتر ہیں، ہزاروں کرامتوں سے یہ بڑھ کر ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی 10 سال تک رہا، خدمت میں رہا، ان سے ملتا رہا، ان سے استفادہ کرتا رہا کرتا رہا. 10 سال کے بعد کہنے لگا کہ حضرت میں بڑے بڑے بزرگوں کے پاس رہا ہوں، بڑے بڑے بزرگوں کی صحبت میں نے اٹھائی ہے، اور کسی نہ کسی کی میں نے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی کرامت دیکھی ہے، کشف دیکھا ہے، الہام دیکھا ہے. آپ کے پاس اتنے عرصے سے رہ رہا ہوں، آج تک کبھی کرامت ہی نہیں دیکھی آپ سے. 10 سال آپ کی خدمت میں گزار دیے، میں نے آج تک کبھی کوئی کرامت آپ سے نہیں دیکھی. تو فرمایا بھائی یہ بتاؤ کہ کرامت تو تم نے دیکھی، مگر یہ بتاؤ کہ 10 برس میں تم نے کبھی میرا کوئی کام خلاف سنت بھی دیکھا؟ فرمایا نہیں، یہ تو بات ہے، آپ کوئی بات میں نے سنت خلاف نہیں دیکھا، آپ کا ہر عمل میں نے سنت کے مطابق دیکھا. فرمایا اس سے بڑی کرامت کیا دیکھو، اس سے بڑی کرامت کیا دیکھو، بلا شبہ اس سے بڑی کرامت نہیں ہو سکتی. کیونکہ 10 برس تک آدمی سنت کے مطابق 24 گھنٹے گزارے کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی دولت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. اور یہ ہم سب کو بھی اس کی توفیق ہو سکتی ہے، کیوں یہ بھی ہمارے ہم سب کے اختیار میں. کرامت تو ہم میں سے کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہے، نہ کرامت، نہ کشف، نہ الہام، نہ بے خودی، نہ رونا آنا، نہ ذوق و شوق. یہ ہیں وہ چیزیں جو لوگ اس راستے میں آ کر کے اس کے طالب بنتے ہیں. ان کا طالب نہیں بننا چاہیے، سنت کا طالب بننا چاہیے، گناہوں سے بچنے کا طالب بننا چاہیے، نظر کی حفاظت کا طالب بننا چاہیے، نمازوں کی پابندی کا طالب بننا چاہیے، اعمال صالحہ کی مطابقت کا طالب بننا چاہیے. تو لوگ اس راستے میں ان چیزوں کے طالب بنتے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں مقصود نہیں ہیں، مقصود نہیں ہیں. مقصود تو اتباع سنت ہے، اتباع شریعت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا یہ ہے اصل مقصد. تو ہم میں سے ہر آدمی روزانہ اپنا استنجا سنت کے مطابق کر سکتا ہے, روزانہ ہر وضو سنت کے مطابق کر سکتا ہے, جب بھی غسل کرنا ہے سنت کے مطابق غسل کر سکتا ہے, جب نماز پڑھے چاہے فرض پڑھے واجب پڑھے سنت پڑھے نفل پڑھے اس کو سنت کے مطابق بھی ادا کر سکتا ہے. یہاں تک کہ صبح شام تک جتنے بھی کام ہیں, کھانا ہے پینا ہے سونا ہے جاگنا ہے آنا ہے جانا ہے اٹھنا ہے بیٹھنا ہے جوتے پہننے جوتے اتارنے ہیں, وہ کام جو روزانہ ہم کرتے ہیں سب ہم سنت کے مطابق کر سکتے ہیں. اور جو سنت کے مطابق کرے گا بس وہی اللہ تعالیٰ کی رضا کا حامل بنے گا انشاءاللہ. تو اس راستے میں یعنی حاجی صاحب کے سلسلے میں جو جلدی فائدہ ہوتا ہے بندے کو اللہ تعالیٰ کا بہت جلدی تعلق نصیب ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا دل بہت جلدی کھنچ جاتا ہے, بہت جلدی اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بنا لیتے ہیں. اور سلسلوں کے مقابلے میں یہاں جلدی اس لیے ہوتا ہے کہ یہاں سارے کے سارے سنت کی تعلیم زیادہ ہے, سنت پہ بہت زیادہ زور ہے. جیسا کہ حضرت مجید السانی رحمۃ اللہ علیہ قصے سے حضرت بغداد رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا, اسی لیے میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہم اگر اپنی اصلاح چاہتے ہیں اپنے گھر والوں کی اصلاح چاہتے ہیں تو بس بلا تاخیر ہم آج سے اتباع سنت کا احترام شروع کرتے ہیں. بارہا میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ بھائی مختصر کتاب چاہے لیکن میں سنتی کے سلسلے میں بہترین کتاب چاہے تفصیلی کتاب چاہے دیکھنا ہو تو اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ دیکھ کریں اس کا مطالعہ. اور یہ کہ کتابچہ اپنے گھر کے اندر اپنے گھر والوں کو ہی پڑھ کر سنائیں, یہ بھی آج کی دوسری ضروری بات ہے, آج کی دوسری ضروری بات ہے. پہلی بات ہو گئی اتباع سنت کا, بھائی ہمیں اہتمام کریں تب تو انشاءاللہ آسانی سے ہماری اصلاح ہو جائے گی, نہیں تو نہیں ہو سکے گی. دوسرا یہ کہ جہاں ہمیں اپنی اصلاح ضروری ہے اپنے گھر والوں کی اصلاح بھی ضروری ہے, لہذا اپنے گھر والوں کو بھی دین کے راستے پہ ڈالیں, ان کو بھی دین کی باتیں بتائیں. اس کا طریقہ آسان یہی ہے کہ روزانہ جس وقت بھی جس کو مناسب لگے, جب وہ بھی فارغ ہو گھر والے بھی فارغ ہوں, عام طور پر عشاء کے بعد سب لوگ فارغ ہوتے ہیں, تاجر بھی دکان بند کر کے عشاء کے بعد اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں, ملازم پیشہ لوگ بھی عام طور پر ملازمت سے فارغ ہو کر اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں, تو عشاء کے بعد کھانا کھا کے 10-15 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں, سب بیوی بچے سب بیٹھ جائیں اور آپ کتاب لے لیں اور کتاب لے کر کے مشورے سے کتاب لے لیں جس میں حدیث شریف کی تعلیم ہو سنت کی تعلیم ہو اصلاح کی تعلیم ہو اچھی باتوں کی تعلیم ہو, وہ 10-15 منٹ آپ پڑھ کے سنا دیا کریں, خود بھی اس لیے پڑھیں کہ مجھے بھی عمل کرنا ہے, گھر والے بھی اس لیے سنیں کہ انہیں بھی عمل کرنا ہے. لیکن وہاں کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو اپنی عقل سے کوئی اس کا مطلب نہ مطلب ہے بلکہ نشان لگا کر کے کسی عالم سے پوچھ لیں, پوچھ کر کے پھر جو کچھ وہ مطلب بتلائے وہ گھر والوں کو بتا دیں, یا اس کی اگر کہیں تشریح تو رہی وہیں کتاب میں موجود ہے تو وہ پڑھ کے سنا دیں, اس سے بھی کام چل جائے گا. اس طرح سے اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی اصلاح کی فکر بھی ہونی چاہیے ہمارے اندر, کیوں اللہ پاک نے قرآن شریف میں اس کا حکم دیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. جس طرح دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے وقت ضرورت علم سیکھنا سکھانا ضروری ہے, ایسے ہی اس پر عمل کرنا بھی ضروری, جس میں سنت کے مطابق عمل کرنا بھی آگے, اس لیے اس کا بھی معمول ہونا چاہیے. اور اسی سلسلے میں اس سے پہلے بتایا گیا کہ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات و مباعث کا مطالعہ کرنے کا معمول بنایا, اور سب سے پہلے ایک بات عرض کی گئی تھی, سب سے پہلے جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اس سال تو کہا تھا بھائی بقدر ان میں دین حاصل کرنا بھی ہم سب کے ذمہ ضروری ہے, وہ ضروری ہم پر بھی ہمارے گھر والوں کے اوپر بھی, اور ان کو بقدر ان میں دین سکھانا اور اس کا انتظام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. آج کل 99% ماں باپ اس کا تو انتظام کرتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم و تربیت کا اپنی استطاعت کے مطابق اپنی اولاد کے لیے انتظام کر دیں، لیکن 99% مسلمان اپنے اولاد کے لیے دینی تعلیم کا وقت ضرورت بھی انتظام نہیں کرتے. یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی غلطی ہے ماں باپ کی. جس طرح بقرعید الدین کا سیکھنا ان کے لیے ضروری ہے، اپنے گھر والوں کو سکھانا بھی بتانا بھی ضروری ہے. اور اس سلسلے میں دارالعلوم میں ایک استاد صاحب سے بعض ساتھیوں نے وقت بھی لیا تو سلسلہ الحمدللہ شروع ہو گیا. جنہوں نے پہلے شروع کیا تھا اس میں شریک نہیں ہو رہے، انہیں شریک ہونا چاہیے. اور اسی سلسلے میں ایک ضروری بات یہ بھی ہے کہ 99% ہمارے اندر صحیح قرآن شریف پڑھنے والے نہیں ہیں. عورتوں میں تو کہا جائے 100% قرآن شریف صحیح نہیں پڑھتی تو شاید مبالغہ نہ ہو، لیکن مردوں کے اندر بھی 99% مسلمان مرد قرآن شریف کو عموماً غلط پڑھتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ وہ بچپن میں جب قرآن شریف پڑھتے ہیں تو عام طور پر عام مسجدوں میں اور مکتبوں کے اندر قرآن شریف پڑھنے پڑھانے کا معمول ہے. کسی اچھے قاری کے پاس جا کر کے فیس دے کر باقاعدہ اہتمام سے باتجویز قرآن شریف پڑھنے کا معمول بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. اور عام مسجدوں میں یا مکتبوں میں جو قرآن شریف کی تعلیم ہوتی ہے وہ بالکل غیر معیاری ہوتی ہے، خلاف تجوید ہوتی ہے، مجہول پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے. جیسا کہ عورتوں کے اندر بھی عموماً یہی حال ہے، تو اس لیے عورتیں بھی ہمارے یہاں مجہول پڑھتی ہیں اور تجوید سے شاز و نادر کوئی پڑھتی. مردوں کا بھی حال یہ کہ اکثر قرآن شریف غلط پڑھتے اور غیر معیاری تجوید ان کی ہوتی ہے، اور اس طرح سے قرآن شریف ان کو بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا. تو جہاں یہ اہمیت کے ساتھ یہ بات ذہن میں بٹھائی گئی تھی کہ بقدر ضرورت دین کی تعلیم حاصل کرنا، ضروری مسائل کا جاننا فرض عین ہے، اسی طرح تجوید سے قرآن شریف پڑھنا بھی فرض و واجب ہے. تو الحمدللہ اس کا بھی یہاں انتظام ہے کہ جو احباب جن استاد محترم سے پڑھنا جا رہے ہیں وہاں ان سے یہ بات بھی ہو گئی ہے کہ بھائی وہ بقدر ضرورت تجوید بھی پڑھائیں تاکہ جو بھی ان کے پاس آنے والے ہیں ان کے قرآن شریف بھی تجوید کے مطابق ہو جائے. تو شروع کی بات ہے بھائی، وہ اب اس کا سلسلہ بقرعید کے بعد باقاعدہ الحمدللہ شروع ہو گیا ہے. تو جو صاحبان پہلے سے اس میں شریک تھے وہ باقاعدہ شریک ہوں تاکہ اس اہم موقع سے وہ پوری طرح فائدہ اٹھا سکے. جتنی باتیں بھی میں نے اس سے پہلے یہ آج عرض کی ہیں بھائی، ساری باتیں ایسی ہیں کہ ہماری اصلاح اس پہ موقف ہے. اللہ تعالیٰ کا تعلق اس کے اوپر موقوف کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی، اسے خوشنودی نصیب ہوگی، ان کی بے پایا محبت نصیب ہوگی، دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں گے. اور نہیں تو خالی سن کر سن ہونے سے تو کچھ نہیں ہو سکتا. سن کر آدمی سن ہو جائے یعنی کرے کچھ نہیں تو پھر کیسے فائدہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنيه والهدي انك على كل شيء قدير. یا رحم الرحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور اپنا صحیح و سچا تعلق نصیب فرما. ہماری ساری بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو بھائی مقروض ہیں انہیں قرضوں کے اترنے کا غیب سے انتظام فرما. اپنے قرضوں کے اتنے غیب سے انتظام فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائے، خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرمائے، یا اللہ خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرمائے، صلى الله تعالى على خير خلق سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اجمعين.